تو دراصل جمعے کی نماز کے اذان پر جو کہا گیا ہے کہ اذا نودی علی الصلاۃ من یوم الجمعۃ فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، بالکل ناجائز ہے کہ اس کے بعد آدمی دنیا کا کاروبار کرے تو کام کرے. وہی تربیت دینے کے لیے ہمارا یہ ہفتے وار کارکنوں کا اجتماع کا نظام ہے، اس کا حال آپ کے سامنے ہے. اور سرکولر جو جماعت کی طرف سے جاری ہوتے ہیں، ابھی ہمارے ناظم انتخاب یہ بتا رہے تھے، یہ تو بہت ساری جگہ سے شکایت آتی ہیں کہ سرکولر آتے ہیں، پڑھے بغیر لوگ اپنی میز کی ڈرار میں داخل کر دیتے ہیں، الماری کے اندر پڑے رہتے ہیں، تقسیم کے لیے لٹریچر آتا ہے. میں نے خود لاہور میں جا کر دیکھا ہے جگہ جگہ کہ جو چیز تقسیم کے لیے جاتی ہیں وہ الماری کے اوپر بنڈل بندے ہوئے رکھے رہتے ہیں، تقسیم کا وقت گزر جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں اور چھاپو اور تقسیم کرو، لیکن جو کچھ چھپ رہا ہے وہ کتنا تقسیم ہو رہا ہے ہمیں معلوم ہے. لیکن ہمارے ابھی ناظم انتخاب چودھری سلیم صاحب نے کہا کہ ہم نے جب سرکولر بھیجے کہ انتخابات میں یہ اور یہ اور یہ کرنا ہے، تو ایک جگہ سب سے ذمہ دار فرد نے یہ کہا کہ اچھا میں نے تو یہ سرکولر پڑھا ہی نہیں، کہ آپ کو سرکولر کیا آیا تھا اور اس میں کیا کام کرنا تھا. تو حالانکہ سما و اطاعت کا حکم ہے، اور سما کے اندر یہی بات شامل ہے کہ جو بھی بات اوپر سے کہی جائے آدمی کان لگا کے اس کو سنے، سرکولر آئے تو اس کو غور سے پڑھے، ہدایات دی جائیں تو ان کو غور سے سنے، جو بھی بات ہو سما کے بغیر تو پھر اطاعت نہیں ہو سکتی. پھر جماعت کے اندر قوت باہمی تعلقات میں محبت کی چاشنی سے پیدا ہوتی ہے، باہمی اعتماد سے پیدا ہوتی ہے، ایک دوسرے کے اوپر بھروسے سے پیدا ہوتی ہے، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے سے نہیں پیدا ہوتی. ایک اور ایک مل کر اگر ایک دوسرے کو تقویت دیں گے تو 11 بن سکتے ہیں، اور تقویت نہیں دیں گے جب بھی 2 بنیں گے. لیکن اگر ایک اور ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا شروع کریں گے تو ایک نفی ایک صفر کے برابر بن جاتا ہے. تو ایک اور ایک لازمی نہیں ہے کہ 2 ہی بنے ہو 11 ہی بنے ہو، صفر بھی بن سکتے ہیں. اس لحاظ سے میں نے ایک دفعہ جب میں لاہور آیا 2 سال پہلے، گھوما پھرا چلا پھرا، لوگوں نے بات چیت کی، اور میرے سینے کے اندر بہت ساری باتیں جو میری زبان سے نہیں آتی ہیں سب وہاں دفن ہوتی رہتی ہیں، لیکن میں سب کو نوٹ کرتا رہتا ہوں. جب میں نے امیر جماعت اسلامی لاہور کے طور پہ حلف اٹھایا تو میرے اس جملے کے اندر کوئی مبالغہ نہیں تھا، تو میں نے یہ کہا تھا کہ جب میں باہمی تعلقات کے دائرے میں چلتا پھرتا ہوں تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں بہت ساری سرنگوں کے درمیان چل پھر رہا ہوں، اور پتہ نہیں کہاں میرا پاؤں کس سرنگ پہ پڑ جائے وہ ایک دم سے پھٹ پڑے. اتنا مجھے افسوس اور رنج اور غم ہوا. لیکن اس کا نتیجہ یہ ہے باہمی اعتماد اور تعلق کا کہ ہم نے یہ بات طے کی کہ لاہور کی شورا میں 5 ارکان کل لاہور بنیاد پر منتخب ہوں، اور 5 ارکان 250 میں سے بہت چھوٹی تعداد ہے. لیکن مجھے یہ دیکھ کر بڑا تعجب ہوا کہ 5 ارکان بھی ایسے نہ نکلے کہ جن کے اوپر آدھی سے زیادہ ارکان کو اعتماد ہو کہ یہ شورا کے رکن بننے چاہیے. اس میں ارکان کا قصور نہیں ہے، اس میں سوچنے والوں کا قصور ہے کہ جو اپنے بھائیوں کی خوبیوں کو نگاہ میں نہیں رکھتے، ان سے محبت نہیں کرتے، ان کا بھروسہ نہیں کرتے، بلکہ ہمیشہ ان کی خامیاں جو ہیں وہ ان کی نگاہوں کے سامنے رہتے ہیں. اس سب کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ اب ہمارے ہاں ایسی اصطلاحات بھی نافذ ہو گئی ہیں، ایسی زبان ہم استعمال کرتے ہیں کہ جو ہماری صورتحال کا پتہ دیتی ہے. الفاظ اور زبان جو ہے وہ دراصل عکاسی کرتی ہے فطرت اور حالات، اور اصطلاحات سے ہی کہ مثلا ہم الہ اور رب کا لفظ بولتے تھے تو پورے معنی لوگوں کی سمجھ میں آتے تھے، اور اس سے انقلاب برپا ہو گیا. پھر ہم نے ان معنوں کو ضائع کر دیا، اب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اور اس اذان سے کسی کے دل میں لرزش نہیں پیدا ہوتی، کفر کے اذانوں میں کوئی زلزلہ نہیں آتا، واشنگٹن میں بھی اذان ہوتی ہے، لندن میں بھی ہوتی ہے، کہیں اس کا اثر نہیں پڑتا. اس لیے اب وہ اپنے معنی کھو چکی ہے. ہم نے پھر کچھ اور اصطلاحات استعمال کی، مومن اور مسلم کی اصطلاح بہت کافی تھی، لیکن ہم نے کارکن کی اور رکن کی اصطلاح وضع کی، اسلام کی اصطلاح کافی تھی، ہم نے تحریک کی اصطلاح وضع کی. لیکن اب آپ دل چاہتا ہے کہ آدمی سر پیٹ لے، ہم کہتے ہیں غیر فعال کارکن. اب یہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کارکن غیر فعال کیسے ہو سکتا، اس لیے کہ غیر فعال کارکن تو کارکن کے تو معنی وہ ہیں کہ جو کار کرے اور فعال، یا تحریک میں جمود تو ایسا ہی ہے جیسا آپ کہیں کہ صاحب گرم برف اور ٹھنڈیا، یہ دونوں چیزیں تو آپس میں جمع نہیں ہو سکتی، غیر فعال کارکن کیسے ہو سکتا ہے، پھر وہ کارکن کیسے رہا؟ جب شروع میں قرآن نے کہا مومن المسلم تو تصور نہیں تھا, منافق بھی یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ مسجد سے وہ غیر حاضر ہو. اذا قاموا قاموا کسالا, آتے تھے ہاں ذرا قسمت آتے ہوئے سستی سے بے دلی سے آتے تھے, لیکن آتے سب تھے, کوئی یہ نہیں سوچ سکتا کہ میں نہ ہوں. پھر آہستہ 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 مومن مسلم کے معنی ضائع ہو گئے, ہر آدمی چڑیا خانے میں جمع ہو گیا بقول مولانا مودودی کے, ریت بھی اور شیر بھی اور پرندہ بھی اور مور بھی, اور سب جو ہے وہ چڑیا خانہ, سب چڑیا بن گئے اور سب کو چڑیا خانہ کہا جانے لگا. پھر ہم نے اسی لیے الگ کیا, رکن بنائے اور سارا یہ سب کچھ کیا کہ لوگ اس میں سے چھٹ کے آئے, اس کام کو کریں. اب پھر اگر ہم بھی غیر فعال کارکن اور جامع تحریک تک پہنچ جائیں, اس کا معنی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آخر یہ کیا بات ہے, ہم یہ متناقض اصطلاحات ہم نے کیوں جمع کرنی جن کے معنی ایک دوسرے کے مختلف متضاد ہیں. کارکن ہوگا تو فعال ہوگا, غیر فعال ہوگا تو کارکن نہیں ہوگا. تحریک ہوگی تو حرکت کرے گی, جامد نہیں ہو سکتی. جامد ہوگی تو تحریک نہیں ہوگی, وہ تو پھر ایک فرقہ و قبیلہ بن سکتا ہے, جامد ہوتا ہے. تحریک تو ہمیشہ مسلسل متحرک مضطرب رہ کر آگے بڑھتی جائے گی. یہ میں نے جو آپ کے سامنے جو تھوڑا سا نقشہ کھینچا ہے مختصراً, اس کو پھیلایا بھی جا سکتا ہے. اس کا مقصد جیسا میں نے شروع میں کہا کہ یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی ہمت چھوڑ دیں. جس نے کہ اپنے رب سے اپنی زندگی کا سودا کیا ہو اور جس کو جنت میں داخل ہونا ہو, وہ کیسے تھک ہار کے بیٹھ سکتا ہے؟ اس لیے کہ مایوسی کا تو راستہ پھر جہنم کی طرف جاتا ہے, اور مایوسی ایمان کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی. مایوسی ایمان کے لیے کینسر کا حکم رکھتی ہے. اس طرح کینسر جسم کو کھا جاتا ہے اور کینسر موت کا فتویٰ ہوتا ہے جسم کے لیے, اس طرح مایوسی ایمان کے لیے موت کا فتویٰ ہے. اپنے رب سے کون نا امید ہو سکتا ہے؟ لیکن رب نے خود کہا ہے کہ اپنے آپ کو دیکھو, بل تنظر نفس ما قدمت لغد. ہر آدمی دیکھتا رہے کیا دیکھا ہے, اپنا احتساب کرو, اپنے اوپر غور کرو, استغفار کرو. صبح صبح اٹھو تو استغفار کرو, شام کو استغفار کرو. صبح کو وہ ہاتھ پھیلاتا ہے کہ رات بھر گناہ کرنے والے آئے اور معافی مانگے, اور شام کو ہاتھ پھیلاتا ہے کہ دن بھر گناہ کرنے والے آئے اور معافی مانگے. میرا دروازہ کھلا ہوا ہے. متقین کی تعریف یہ ہے کہ والذین اذا فعلوا فاحشۃ ظلموا انفسہم ذکر اللہ استغفروا لذنوبہم. غلطی بھی ہوتی ہے, خرابیاں بھی ہوتی ہیں, ظلم بھی کر بیٹھتے ہیں, کھلی اعلانیہ نافرمانی بھی ہو جاتی ہے, لیکن یہ کہ اللہ کو یاد کرتے ہیں, اس کی طرف لوٹتے ہیں اور اس سے معافی مانگتے ہیں. تو میری گفتگو کا مقصد دراصل یہ ہے کہ ہم اپنے گریبان میں منہ ڈالیں, اپنے آپ کو دیکھیں اور سوچیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. اور اس کا ایک سبب تو میں کل رات بیان کر چکا ہوں, لیکن دوسرے اسباب بھی ہو سکتے ہیں اور آپ ان پر غور کر سکتے ہیں. میں آپ کو دراصل یہ دعوت دینے کے لیے کھڑا ہوا ہوں کہ اپنی حالت پر غور کرنا اور سوچنا اور اس کی اصلاح کی فکر کرنا, یہی اصلاح کا پہلا قدم. جب ہم اس پر راضی ہو جائیں کہ جیسے ہیں بس, یعنی مرثیہ بھی پڑھیں, خرابیاں بیان بھی کریں اور بار بار کہیں بھی کہیں, لیکن ہم جیسے ہیں بس ٹھیک ہے, گزر رہا ہے, چل رہا ہے, تو اس کے بعد پھر کوئی اصلاح نہیں کرتی. دین کے معاملے, دنیا کے معاملے میں قناعت بڑی مطلوب چیز ہے. جو کچھ مل جائے آدمی اس کے اوپر قانے رہے. اللہ تعالیٰ محل دے دے تو بھی اس کے اندر خوش رہے, اور جھونپڑی میں رکھ دے تو اس کے اوپر بھی خوش رہے, پلاؤ اور مرغی کھلا دے تو بھی خوشی خوشی کھا لے, اور چٹنی مل جائے تو بھی خوش رہے. یہ قناعت دنیا کے معاملے کے اندر تو بڑی مطلوب و مرغوب ہے, لیکن دین کے معاملے میں قناعت بڑی مہلک چیز ہے. جب آدمی اس کا قانے ہو جائے کہ نماز اچھی ہو جائے تو پرواہ نہیں ہے, خراب ہو جائے تو کوئی پرواہ نہیں ہے, کام جماعت کا ٹھیک چل رہا ہو تو کوئی پرواہ نہیں ہے, خراب چل رہا ہو تو کوئی پرواہ نہیں ہے, دعوت کا کام ہو رہا ہو تو کوئی پرواہ نہیں ہے, نہیں ہو رہا ہو تو کوئی پرواہ نہیں ہے, تو یہ قناعت بڑی مہلک چیز ہے. اس میں تو اضطراب اور بے چینی اور احسان, اچھے سے اچھا, بہتر سے بہتر, خوب سے خوب تر کی تلاش, یہ جو ہے یہ لازمی و ضروری ہے. اور اس کا پہلا قدم جو ہے جیسا میں نے کہا وہ شعور ہے. ہم سب جماعت میں کیوں آئے؟ اس لیے کہ ہمارے دل و دماغ پہ جا کے وہ ضرب لگی کہ دیکھو یہ کام کرنے کا ہے, تم کہاں کھڑے ہوئے. جب ہمارا شعور متحرک ہوا تو ہم جماعت میں آ کے شامل ہو گئے. بعض لوگ 40-40, 50-50 برس سے یہاں پر جماعت کے اندر موجود ہیں. یہی شعور جو ہے, یہی احساس جو ہے, یہی اضطراب جو ہے, یہی بے چینی جو ہے, یہی دراصل کلید ہے, کنجی ہے آگے اصلاح اور بہتری. اس معاملے میں اصل چیز یہ ہے, اور میں آج آپ سب یہاں پر بیشتر رکانے کچھ کارکن بھی ہوں گے, وہ کارکن ہوں گے کہ جو تندہی کے ساتھ اس کام میں لگے ہوئے ہیں. میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دراصل آپ اس بات کو سوچ لیں کہ یہ تحریک ہماری تحریک ہے, یہ کسی اور کی نہیں ہے, یہ میری اپنی تحریک ہے, میرا اپنا, یہ میرا گھر ہے. اور جس طرح آدمی اپنے گھر کے لیے فکر مند ہوتا ہے, اس طرح آپ اس تحریک کے لیے فکر مند. یہ آپ نہ سوچیں کہ تحریک کو چلانا امیر جماعت کا کام ہے، ہم تو بس کھڑے ہو کے کہہ دیں گے امیر جماعت کو تنقید کر دیں گے، اور سوچنا شوراؤں کا کام ہے، اور سوچنا بڑے لوگوں کا کام ہے، ہم میں سے ہر ایک کا کام، یہ ہم میں سے ہر ایک کا گھر ہے. اپنے گھر کے بارے میں ہم نہیں سوچیں گے تو کون سوچے گا؟ کیا آپ اپنے گھر کی سوچ کو کسی محلے والے کے دوسرے کے سپرد کر کے آپ فارغ ہو سکتے ہیں؟ آپ کے گھر کے اندر بیماری ہو، آپ کے گھر کے اندر افلاس ہو، آپ کے گھر کے اندر خرابی ہو، آپ کے گھر کے اندر ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہو، تو کیا آپ اطمینان کے ساتھ بیٹھے رہیں گے کہ دوسرا آئے گا اس کام کو کر دے گا؟ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا. اگر یہ آپ کا اپنا گھر ہے تو آپ ہی کو اس کی فکر کرنی ہے، آپ ہی کو اس کے بارے میں سوچنا ہے، اور سوچ سے ہی راستے نکلتے ہیں. آپ یہ سمجھیں کہ نہیں سوچنا تو دوسروں کا کام ہے اور بڑے لوگ سوچ لیں گے، تو وہ جماعت کے جس نے اپنے دستور میں عقیدے کی تصریح کے اندر اس بات کو لکھ دیا ہے کہ معیار حق جو ہے وہ اللہ اور رسول کے علاوہ کچھ نہیں، اس پہ بڑی بحثیں، تنقیدیں، اعتراضات ہوئے ہیں، وہ تو اسی بات کی علامت ہے کہ کوئی فرد بھی ایسا نہیں اس پر کہ آپ تکیہ کر کے بیٹھ جائیں. آپ کو تو خود اپنے گھر کی فکر کرنا ہے، خود اس کے بارے میں سوچنا ہے، خود اس کا لیے اہتمام کرنا ہے، خود اس کا علاج تلاش کرنا ہے. اور اس لیے بھی آپ یہ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہاد کرو، اور ہماری یہ تحریک جہاد کے لیے بنی ہے، اور جہاد کرو اپنی مال اور جان سے، بے اموالہم و انفسہم، مالوں سے اور جانوں سے. اور جانوں سے جب جہاد کریں تو ہم کہتے ہیں ہم ہاتھ استعمال کریں گے اور پاؤں استعمال کریں گے اور وقت استعمال کریں گے، لیکن ہاتھ اور پاؤں اور وقت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز اور بھی دی ہے، وہ چیز یہ عقل بھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی. تو اگر جان اور مال سے جہاد ہے تو مال سے بھی جہاد ہے، پیسہ بھی آپ دیں، وقت بھی دیں، جسم کو بھی لگائیں، لیکن عقل کو بھی لگانا ضروری ہے. آپ سوچیں کہ ہم کہاں ہیں، کہاں کھڑے ہوئے ہیں اور کیوں کھڑے ہوئے ہیں، اور یہاں سے ہم اپنی حالت کو بہتر بنا کر آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں. سوچنے سے ہم اس لیے گھبراتے ہیں، میں بہت صاف صاف آپ سے یہ بات کہہ دوں کہ بہت سارے لوگ تو سوچتے ہی نہیں ہیں، اور بہت سارے لوگ سوچنے سے گھبراتے ہیں، اور بہت سارے لوگ سوچنا چاہتے بھی نہیں. اور سب سے زیادہ آسان اور سہل راستہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہو رہا ہے بس ویسے ہی ہوتا رہے. اگر کہیں ہم نے سوچا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، اس کو ہم کیسے بہتر بنائیں، تو پھر کچھ چھیڑیں گے، کچھ کہیں تبدیلی لانا پڑے گی، کچھ بہتر کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا، اپنی زندگی کو بدلنا پڑے گا، جماعت کو بدلنا پڑے گا، اس میں تبدیلی لانا پڑے گی. اور تبدیلی سے ہم گھبراتے ہیں، ہر آدمی گھبراتا ہے، اور اسی طریقے سے ہم بھی اس لیے سوچنے کا کام نہیں کرتے اور نہیں کرنا چاہتے ہم میں سے بہت سے لوگ، کہ اس سے نہ معلوم کیا دنیا ہمارے سامنے آئے. تو اس کے لیے بڑی جرات کی ضرورت ہوتی ہے، سوچنے کے لیے اور اجتہاد کے لیے بڑی جرات کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن بڑے بڑے تجارتی ادارے بھی اگر 20-25 سال تک کام کرتے رہیں اور وہ یہ محسوس کریں کہ اب ہمارا مال نہیں بک رہا، ہمارا نفع نہیں ہو رہا، ہمارا مارکیٹ نہیں بڑھ رہا، تو وہ سوچتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں. تو ہم کو بھی اب 40 سال ہو گئے ہیں، اور ہم کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ جو ہو رہا ہے اس پر قانع نہ ہوں، بلکہ جو میں نے آپ کے سامنے تصویر رکھی ہے اس میں کچھ مبالغہ ہے اس کو نظر انداز کر دیجیے، اس میں کوئی زیادتی ہے اس کو آپ بھول جائیے. اور جیسا میں نے آپ سے کہا کہ دراصل اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے بارے میں غور کر کے جس راہ پر چلنا ہم نے طے کیا ہے اس راہ پر ہم یہ دیکھیں کہ ہم کس طرح چلیں. آپ میں سے بیشتر یہاں پر ارکان کہ ہم نے رکن بنانا شروع کیے تو بانی جماعت سید مسجد رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں ہم ایسے افراد کا گروہ جمع کرنا چاہتے ہیں جس میں سے ہر شخص اپنی بستی کے اندر مرجع خلائق ہو. یہ روداد حصہ اول میں یہ الفاظ آپ کو مل جائیں گے کہ وہ مرجع خلائق ہو، لوگ اس کی طرف رجوع کریں، اس کے پاس آئیں اور اس کے سے کچھ حاصل کریں، اور ایک ایک آدمی اپنی بستی کو سنبھالنے کی اہلیت رکھتا ہو، اپنے گاؤں کو، اپنے محلے کو، اپنے شہر کا وہ لیڈر ہو. آپ میں سے ہر آدمی جو ہے وہ لیڈر بن جائے اپنی بستی، اپنے گاؤں، اپنے محلے ہو. یہ تصور تھا جس سے کہ ہم نے اس کام کو شروع کیا. جو تصورات ہوتے ہیں وہ ہمیشہ پورے نہیں ہوتے، اگر وہ پورا نہیں ہوا تو اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں، لیکن بہرحال یہ دیکھنے کی تو بات ہے کہ یہ تو آئیڈیل تھا، یہ تصور تھا، یہ نقشہ تھا، اس سے ہم کتنا دور ہیں؟ اگر بہت زیادہ دور ہے تو اور ذرا قریب کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ کھسک کے، چل کے، انچ انچ بھی آگے بڑھیں گے، ایک ایک گز بھی آگے بڑھیں گے تو کچھ تو قریب پہنچیں گے. جو منزل ہے ہماری، منزل تو وہ جنت ہے جس کی وسعت میں زمین و آسمان سما جائے. تو ظاہر ہے کہ اس تک اڑنے کے لیے تو بہت اونچی پرواز کرنی پڑے گی، محنت کرنا پڑے گی، آگے بڑھنا پڑے گا. تو یہ وہ چیز ہے کہ جو رکنیت کا بہت سیدھا سادہ ایک تصور تھا جو رجاد استعبل کے اندر موجود ہے کہ جن لوگ کے مرجع خلائق ہیں اور وہ لوگ کہ جو اپنی ایک ایک بستی کو سنبھالنے کے ہیں, اس لحاظ سے آپ دیکھیں کہ یہ جو تعداد جمع ہوئی ہے یہ کس حد تک اس خواب کو پورا کرنے کی کر سکتی ہے, اور اگر نہیں کر سکتی تو پھر ہم کیا کریں کہ جس سے یہ خواب جو ہے وہ پورا ہو سکتا ہو. پھر ایک بات اور بھی سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے کہی تھی, اور وہ بات یہ تھی کہ یہ دعوت تو اس وقت کامیاب ہوگی جبکہ کروڑوں آدمی اس دعوت سے واقف ہوں اور لاکھوں آدمی اس دعوت کی حمایت کے لیے کمر بستہ ہو جائیں اور ایک بہت بڑی تعداد اس دعوت کے لیے جان و مال کی قربانی کے لیے آگے بڑھے, اس کے بعد یہ دعوت جو ہے کامیاب ہوگی. ہمارے ہاں بہت بحثیں ہوتی ہیں کہ انتخاب سے کامیابی ہوگی یا نہیں ہوگی, انتخاب کے علاوہ پر کمر بستا ہوں, اس کے بغیر تو کسی طریقے سے کامیابی نہیں ہو سکتی. جو آدمی بیلٹ بکس میں خود جا کر آپ کے لیے ووٹ ڈالنے کو تیار نہیں ہے, اس آدمی کو آپ جہاد اور انقلاب کے لیے کیسے کھڑا کر دیں؟ تو یہ آپ سوچنے کی بات دراصل یہ ہے کہ ابھی تک ہماری دعوت جو ہے وہ اس لحاظ سے جب تک ہم عوام کو کھڑا نہیں کریں گے, ان کو ساتھ لے کے نہیں چلیں گے, اس وقت کی دعوت کیسے آگے بڑھے گی اور کیسے پھیلے گی. اب یہاں پر میں آپ کو اس بات کی طرف متوجہ کروں گا کہ دراصل اگر ہم عام آبادی کو ساتھ لے کر چلنا چاہیں تو ہم کو چند باتوں کے بارے میں غور کرنا پڑے گا. پہلی بات یہ ہے کہ لوگوں کی بہت بڑی آبادی جو ہے وہ ہمیشہ سب کام صحیح نہیں کر سکتی, سب ہمیشہ زندگی کے اندر بہت اچھی اور اعلیٰ معیار پہ نہیں پہنچ سکتی. انسان تو بہت ضعیف اور کمزور ہے, خلق الانسان ضعیف, اللہ تعالیٰ نے بڑا کمزور پیدا کیا ہے. آپ اپنی 24 گھنٹے کی زندگی دیکھ لیں اور بتائیں کہ 24 گھنٹے میں آپ کتنے گناہ کرتے ہیں کتنی نیکیاں کرتے ہیں, اور پھر آپ دوسروں کو تولنے کے لیے جائیں کہ یہ لوگ کتنے ہیں ہمارے کام کے. اس کے لحاظ سے آپ دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ جو آدمی آپ کے پاس آتا تھا آپ اس کو اس سے کام لے لیتے. جب تک ہم اتنی وسعت نہیں پیدا کریں گے کہ ہر طرح کے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر چل سکیں, جو آدمی بھی اللہ کے دین کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے, کچھ وقت دینا چاہتا ہے, کچھ پیسہ دینا چاہتا ہے, کچھ محنت کرنا چاہتا ہے, اس کو ہم اپنے ساتھ لے لیں, اس وقت تک ہم عوام کی بڑی تعداد کو ساتھ لے کر نہیں چل سکتے. میں اس بات کو یوں کہا کرتا ہوں, اس کو آپ کو میں غلط نہ سمجھیں, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں تو داخل ہونے کی صرف ایک شرط تھی, اور وہ شرط یہ تھی کہ آدمی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ. لیکن جماعت میں آنے کے بعد ایک ایسی بھٹی تھی اور محنت کی ایک ایسا میدان تھا جہاد کا, اس میں خود بخود کھرا اور کھوٹا پرکھا جاتا تھا. جو کھوٹے ہوتے تھے وہ کھرے بنتے جاتے تھے, جو کہ خام مٹی ہوتی تھی وہ سونا بنتی جاتی تھی, اور اس طریقے سے لوگ تیار ہوتے گئے تھے. آپ کی جماعت میں وہ لوگ بھی تھے کہ جمعے کے ممبر پر آپ کو کھڑا چھوڑ کر اور بازار چلے جایا کرتے تھے, اور وہ لوگ بھی تھے کہ جن کے اوپر حدود جاری ہوئی ہیں, اور وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے آپ کی وفات کے بعد اسلام چھوڑ دیا, مرتد ہو گئے. یہی وہ قوت تھی جس نے کہ اسلام کو اسپین سے لے کر چین تک پھیلا دیا. اس کے اندر اچھے بھی تھے, برے بھی تھے, کامل بھی تھے, ناقص بھی تھے, ہر قسم کے لوگ تھے, لیکن سب جہاد کے لیے تیار تھے. تو اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے اگر اس قوم کو آپ کو کھڑا کرنا ہے, اس قوم کو کھڑا کیے بغیر اللہ کا دین یہاں پر غالب نہیں ہوگا, تو آپ کو یہ سوچنا ہے کہ ہم آبادیوں کی آبادی, بستی کی بستی, ہر قسم کے لوگ ہوں گے اس کے اندر, اس کو ہم اپنے ساتھ لے کر کیسے چل سکتے ہیں. جب تک آپ یہ نہیں غور کریں گے, نہیں سوچیں گے, ہم وہی 5,000 سے 7,000 10,000 ہو جائیں گے, اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے. اور جہاں آپ نے اس بات پر غور کیا کہ سب مسلمان ہیں, یہ سب ہمارے بھائی ہیں, ان میں سے ان کے اندر ہم کو صرف یہ شعلہ پیدا کرنا ہے کہ دیکھو اللہ کے دین کے لیے کام کرنا ہے, کھڑے ہو جاؤ, اور پھر ہم کو اس میں سے جو جیسا بھی ہے اس کو بہتر بنائیں گے, اصلاح کریں گے, خرابی کو گوارا نہیں کریں گے, واعظ کریں گے, تذکیر کریں گے, نصیحت کریں گے, لیکن جو کچھ کرنے کو تیار ہے اس سے وہ کرا لیں گے جو کرنے کو تیار ہے, اس سے وہ قوت بنے گی جس سے کہ آپ اس ملک کے اندر بلاخر کامیاب ہو سکتے ہیں. لیکن یہ کہ مسلمانوں کو ساتھ لے کر چلنا, ان کی بڑی تعداد کو ساتھ لے کر چلنا, اسی سے یہ کام ہو سکتا ہے کہ یہ آگے بڑھے اور یہ پھیلے, اور اس سے ہم اپنی جماعت کو وسیع اور مضبوط کر سکیں. اس کے بعد جب بہت بڑی تعداد آپ کے ساتھ آئے گی, اس میں دوسری چیز جو آپ کو کرنی پڑے گی وہ یہ ہے کہ آپ اہم اور غیر اہم کی تفریق کریں. دین کے اندر بہت ساری تعلیمات ہیں، کچھ اصول ہیں، کچھ فروعیات ہیں، کچھ جزئیات ہیں، ان میں بھی مدارج ہیں. شریعت تو خیر پوری کی پوری موجود ہے، پوری کی پوری ہی پیش کی جائے گی، پوری کی پوری ہی قبول ہونی چاہیے. لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حدیث بھی قابل غور ہے کہ شراب جو ہے وہ تین مراحل میں حرام کی گئی. پہلے کہا گیا اس کے نقصانات زیادہ ہیں، اور پھر آگے اور کہا گیا کہ نماز جب پڑھو تو نشے کی حالت میں نہ ہو، اور پھر کہا گیا کہ اچھا اب یہ حرام. اس کے بعد وہ کہتی ہیں اگر پہلے ہی دن کہا جاتا کہ حرام ہے تو بہت سے لوگ نہیں مانتے. میں یہ نہیں کہتا کہ ہم پہلے کہیں کہ نہیں تم خوب شراب پیو، لیکن جو لوگ اس طرح کمزور ہیں، جب ایمان ہی نہیں ہے، تو آپ ان سے اعمال اور فرائض کی پابندی کی کیسے توقع رکھتے ہیں؟ پہلے ایمان کا بیج ڈالیں، کسان کی طرح محنت کریں، خدا کا خوف پیدا کریں، آخرت سے ڈرائیں، جنت کی طلب پیدا کریں، جہنم کی آگ سے ڈرائیں. اس کے بعد دیکھیں کہ آہستہ آہستہ پانچ وقت نماز نہیں پڑھتا، دو ہی وقت پڑھنا شروع کر دے. یہ نہ کہیں تو تین وقت کیوں نہیں پڑھتا، بڑا خراب ہے. بلکہ آپ یہ کہیں چلے دو وقت پڑھتا ہے بڑا اچھا ہے، تیسرا وقت بھی پڑھے گا، چوتھا بھی پڑھے گا، پانچواں بھی پڑھے گا. یہ حکمت تعلیم کی، تربیت کی، اس سے آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ آپ کے ساتھ آئیں گے، وہ آپ کے ساتھ چلیں گے، آپ کو قوت حاصل ہوگی. اور اہم چیزوں پر توجہ مرکوز کریں. اہم چیزیں صرف دو ہیں اس جماعت کے لیے، ایک ایمان اور ایک جہاد. ایمان کے معنی اللہ کے ساتھ تعلق، آخرت پر یقین، جنت کی طلب، اللہ کی آگ سے بچنے کی تڑپ. اور جہاد یہ ہے کہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اپنی قوتیں، جسم کی، مال کی، وقت کی، جتنا کوئی دے، ایک گھنٹہ دے، مہینہ بھر دے، زندگی بھر دے، وہ لینا. اسی لیے میں آپ سے کہوں گا کہ آپ تحریک اسلامی کی اخلاقی بنیادیں اس کو آپ بار بار پڑھیں، اور ایک دفعہ پھر یہاں سے جا کر کوشش کریں کہ اس کو پڑھیں. اس لیے کہ اصل چیز آپ کو دل کے اندر سونا پیدا کرنا ہے. اور جو جماعت کے پورے ملک کے اندر اسلامی انقلاب لانا چاہتی ہو، عالمگیر اسلامی انقلاب لانا چاہتی ہو، جس کو کہ ستاروں اور چاند تک پہنچنا ہو، وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر پڑھ کے اپنے آپ کو، وقت اس کے پاس اتنی قوت ہی نہیں، وقت ہی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ جزیات اور فروعیات کی بحثوں کے اندر الجھی رہے، اصول پر جمے رہیں، اصول کی دعوت دیں، حقیقت کی دعوت دیں، اس پر لوگوں کو جمع کریں. تو یہ قوم جو مختلف الخیال ہے، مختلف المزاج ہے، مختلف الرائے ہے، آپ دیکھیں گے کہ اس کی بڑی تعداد آپ کے ساتھ جمع ہو سکتی ہے، بشرطے کہ آپ اسی حکمت کے ساتھ اور اسی وسعت کے ساتھ ان لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کریں. یہ وہ باتیں ہیں کہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اور پھر میں چاہوں گا کہ ایک دفعہ پھر ان کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر دوں، کہیں کوئی بات غلط فہمی کا موجب نہ ہو، کسی بات کو آپ غلط نہ سمجھیں، کسی بات سے غلط تاثر نہ لے کر جائیں. شکر اللہ تعالیٰ کا واجب ہے، اس نے ہم سب کو اس راہ کو دیکھنے کی، اس راہ پر آنے کی، اس راہ پہ چلنے کی توفیق دی. حق یہ ہے کہ اگر ایک ایک بال بھی اللہ کا شکر ادا کرے تو اس کی اس نعمت کا شکر ادا نہیں ہو سکتا. ہر وقت ساری خرابیوں کے احساس کے باوجود میرا دل تو سینے میں شکر سے لبریز رہتا ہے. میں تو اپنے ایک ایک ساتھی کی قدر کرتا ہوں، اس کے اوپر شکر ادا کرتا ہوں. میرے امیر ہوں، میرے نائب ہوں، میرے ساتھ چلنے والے ہوں، ان کی خرابیاں بھی میں خوب جانتا ہوں، اس کے باوجود میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ایسے لوگ میرے ساتھ ہیں. اور ہر ایک کی خوبی دیکھتا ہوں، ہر ایک کے اندر کوئی نہ کوئی خوبی ہوتی ہے. خراب سے خراب کارکن بھی ہوگا، کمزور سے کمزور بھی ساتھی ہوگا، اس کے اندر کوئی پہلو تو خوبی کا ضرور ہوگا. اس خوبی کو آپ نگاہ میں رکھتا ہوں. اس لیے شکر واجب ہے اپنے ساتھیوں پر، اپنی قیادت پر، اپنی جماعت پر. اللہ تعالیٰ نے جس کام کی توفیق دی ہے اس پر، لیکن اس کے ساتھ استغفار بھی لازم. سب بحمد رب کا وسطر، اپنے اوپر نگاہ رکھنا، ہوشیار رہنا، دیکھنا ہمارا مقصد کیا ہے، ہماری منزل کیا ہے، ہم اس کی طرف کتنا کام کر رہے ہیں، کتنا آگے بڑھ رہے ہیں، ہماری تربیت ہم اپنی کتنی کر رہے ہیں. اگر 20 سال کے بعد جماعت میں رہنے کے بعد بھی ہمارا علم اور ہمارا اخلاق اور ہمارا معاملہ اسی مقام پہ ہو جہاں 20 سال پہلے تھا، تو بتائیے کہ یہ کیا بات ہوئی. آخر آدمی کہیں جاتا ہے تو ترقی کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے. آپ دفتر میں ملازمت کرتے ہیں، کلرک سے آپ سیکشن آفیسر، سیکشن آفیسر سے اور اوپر اٹھنا چاہتے ہیں. تجارت کرتے ہیں، آپ کو دل چاہتا ہے 100 روپے نہ پائے، کل 500، پرسوں کے بعد 1000 ہو جائے، پھر لاکھوں ہو جائیں. آخر دین کے ہی معاملے میں اتنی کیا بات ہے کہ آپ 20 سال پہلے جہاں تھے 20 سال بعد وہاں کھڑے ہوں، نہ قرآن کی ابتدائی صورتیں آپ کو یاد ہوں، نہ قرآن کی 10 صورتوں کا ترجمہ آپ کو یاد ہو، نہ آپ کو 10 اذکار یاد ہوں جو آپ پڑھ سکیں. یہ آخر کیسے ہو سکتا ہے؟ اخلاق میں، معاملات میں، ذکر میں، علم میں، اس میں ہر سال اگر آپ، جیسا میں نے کہا، بہت اونچا اڑنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اگر آپ ہر مہینے 1 انچ بھی آگے بڑھیں گے تو سال میں 1 فٹ اور 3 سال میں 1 گز آپ آگے بڑھ جائیں گے. لیکن اگر آپ وہیں کھڑے رہیں جہاں پہ کوئی کوشش نہ کریں، محنت نہ کریں، تو ظاہر ہے آپ اسی مقام پہ رہیں گے جہاں سے کہ آپ نے شروع کیا تھا. اس لحاظ سے اگر آپ غور کریں اور اس لحاظ سے اپنے بارے میں تو استغفار اپنے اوپر نگاہ اور اس بات کی کوشش کہ ہم خود سوچیں اور غور کریں تو یہ سب ہم سب کی ذمہ داری ہے، کسی ایک کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم کون سے نئے راستے نکالیں، کون سی نئی رائے نکالیں جن سے کہ ہمارا وہ خواب پورا ہو کہ کروڑوں آدمی ہماری دعوت سے واقف ہوں، لاکھوں ہمارے ساتھ چلیں، آبادی کی آبادیاں اور بستی کی بستیاں ہماری دعوت کے لیے کھڑی ہو جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سوچنے غور کرنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے راستے نکالنے کی ضرورت ہے اور یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ صرف عمراء اور شورا کی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم میں سے ہر شخص اپنی جگہ پر سوچے گا، غور کرے گا، گاؤں دیہات میں آپ چلتے پھرتے ہیں، آپ جانتے ہیں لوگوں کو کیسے متحرک کر سکتے ہیں، کیسے کھڑا کر سکتے ہیں، کیسے لے کے آگے بڑھ سکتے ہیں، آپ ان چیزوں کو بتائیں گے، ہم بھی آپ سے مدد حاصل کریں گے، روشنی حاصل کریں گے، آپ ہم سے روشنی حاصل کریں گے اور انشاءاللہ پھر ہم شاید کسی دن اس خواب کو شرمندہ تعبیر ہوتے دیکھیں گے جس کو دیکھ کر ہم نے اس جماعت کو قائم کیا اور اس میں شامل ہوئے۔ شواق و داوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ایک بھائی نے کہا ہے کہ میرے محترم والد صاحب بیمار ہیں، ان کی صحت کے لیے دعا فرمائیں، اور ایک اور بھائی کا رخ ہے کہ رکن بیمار ہیں ان کے لیے دعا ہے، تو میں دعا کروں کیا؟ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، فاطر السماوات والارض انت ولينا في الدنيا والاخره، توفنا مسلمين والقنا بالصالحين، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ اے اللہ ہم تیرے اوپر ایمان لائے ہیں، اس ایمان کو ہمارے دلوں میں راسخ کر دے، اس کو گہرا اتار دے، اس کو محبوب کر دے، اس کو پیارا کر دے، اسی ایمان سے ہمارے دل کی سجاوٹ ہو، اسی ایمان سے ہماری زندگی مزین ہو، اس ایمان پر ہم کو استقامت عطا فرما، اس ایمان سے ہمارے جذبات اور ہمارے دل کو متحرک کر دے، اس کو قوت عطا فرما، ہمارے اعمال کی روح اسی ایمان کو بنا دے، اسی ایمان کے اوپر ہم جمے رہیں، ہم نے تجھ کو اپنا رب کہا ہے، اس پر ہم کو استقامت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، ہماری بھول چوک سے درگزر فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری نافرمانیوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ ہم نے جو گناہ کیے اور پھر توبہ کی اور پھر گناہ کیے ان کو معاف کر دے، اے اللہ ہم نے تجھ سے وعدے کیے ان کو پورا نہ کیا ان کو معاف کر دے، اے اللہ جو اعمال کے صرف تیرے لیے خالص ہونے چاہیے تھے ان میں ملاوٹ ہو گئی ان کو قبول فرما لے، اے اللہ تو ہمارے دلوں کو آپس میں جوڑ دے، ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا دے، اپنا بندہ اور بھائی بن کر جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے دل ہماری زندگیاں تیرے ہاتھ میں ہیں، تو نے ہمیں جب کسی چیز پر اختیار نہیں دیا تو ہی ہمارا ولی بن جا، ہمیں سیدھے راستے کے اوپر چلا، اے اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما اور ان کی محبت عطا فرما جو تجھ سے محبت کرتے ہیں، اور ان اعمال کی توفیق عطا فرما جو تیری محبت تک پہنچا دیں، اے اللہ اپنی محبت کو ہر محبت سے بڑھ کے کر دے اور اپنے خوف کو ہر خوف سے بڑھ کے کر دے، اور دنیا کی ساری خواہشات اور طلب کو ختم کر دے اپنی ملاقات کے شوق سے، اور جہاں لوگوں کی لذت اور مزہ دنیا میں ہے ہماری لذت اور مزہ اپنی بندگی اور اپنی راہ میں جہاد کے اندر رکھ دے۔ اے اللہ تو ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک کر دے، ہمارے اعمال کو ریا سے پاک کر دے، جو کچھ کریں صرف تیری رضا کے لیے کریں، اور اے اللہ تو ہماری زبانوں کو جھوٹ سے پاک کر دے، کوئی بات غلط نہ آئے، کوئی وعدہ